ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقیدے کے دروس کا سلسلہ شروع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے. سوال ہے، امور کائنات میں مرضی کس کی چلتی ہے، کس کا اختیار ہے، کس کا کنٹرول ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ عز و جل کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ کی توفیق ہی سے انسان کوئی کام کر سکتا ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، لا قوت الا باللہ، کسی میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اللہ عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے تو انہوں نے آ کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، لیکن وہ کل گزر گئی. دن پہ دن گزرتے رہے، آسمان سے وحی نہ آئی. اور جب وہی آئی ہے تو پہلی بات اللہ عز و جل نے یہ کہہ دیا کہ کس بنیاد پر، کس حیثیت پر آدمی نے کہہ دیا تھا کہ کل اس کا میں جواب دے دوں گا. اس کے اندر میں مختار کل، جس کا حکم، جس کا کنٹرول، جس کی حکومت ہے وہ تو میں ہوں، میری ذات ہے. آپ نے اپنی طرف سے کیسے کہہ دیا کہ اس کا جواب میں دوں گا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اس کا جواب دوں گا؟ کیونکہ اختیار، کنٹرول، حکومت اس جہاں کے اندر وہ صرف ایک اللہ عز و جل کی ہے. وہی مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی ہماری ڈگری بنانے والا ہے، وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کی چاہت کے علاوہ اگر پوری دنیا کی چاہتیں مل جائیں، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، وہ کام کرنا چاہے جو رب نہ چاہتا ہو تو وہ کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ عز و جل وہ کام کرے جو اللہ کی مشیت ہے اور پوری دنیا اس کو روکنے پر آ جائے تو اللہ کی مشیت کا بیان کوئی رکھنا اندازی نہیں کر سکتا. اس بات کو قرآن پاک کی ایک اور آیت کیوں واضح کرتی ہے؟ اللہ عز و جل چیلنج کر کے کہتے ہیں، لوگوں، اگر اللہ عز و جل عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو، بلکہ دنیا کی ہر انسانیت کی ہر ذات کو اگر اللہ سزا دے کے قتل کر دے، جہنم میں ڈال دے، پکڑ لے، جکڑ لے، اللہ ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کر لے، تو کون ہے جو اللہ کی مرضی کے مقابلے پر اپنی مرضی کے مطابق یہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا یہ کام یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے؟ تو یہ آیات ہمیں سمجھائیں بھائیو کہ مختار کل ہم نے اللہ عز و جل کے علاوہ درجنوں بنائے ہوئے. اللہ کے رسول بھی مختار کل ہیں، فلاں حضرت بھی مختار کل ہیں، فلاں ملیم کے اختیار میں بھی جو ہے، بلکہ کہنے والے کو یہاں تک کہتے ہیں کہ خدا کے بلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے وہ لے لیں گے درے مصطفیٰ سے. کہ اللہ عز و جل کے پاس کیا ہے، اللہ کے کتنے خزانے ہیں، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، یا فلاں حضرت کا اختیار ہے، یا فلاں حضور کا اختیار ہے. تو اللہ عز و جل کی آیات کے اندر اس بات کو کہتا ہے کہ اس دنیا میں اختیار، حکومت، کنٹرول اگر کسی کا چلتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات مختار کل نہیں ہوگی. مختار کل جس کو کل اختیار ہو. اور اگر یہ مان بھی لیں، جس طرح بھائیوں کا دعویٰ ہے، جس طرح آج مسلمانوں کا دعویٰ ہے، ابھی جو رسول چاہے، جو رسول اللہ کی مرضی ہو وہی ہوا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مان بھی لیا جائے تو پھر انہی کے چیزیں انہی کے اقوال انہی کے احمد کیا ہیں؟ بات پرانی ہو گئی لیکن اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے دہرانے میں کوئی حرج نہیں. سہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر مجھ سے مدینے کا ٹکٹ مانگا. آپ نے بھی یہ کیسا سنی ہوگی. وہ آئے اور آنے کے بعد مجھ سے روٹی مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد مجھ سے فیصل آباد جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگا. مختار کل جس کی حکومت چلتی ہو, جس کا آرڈر چلتا ہو, جو کسی کے سامنے محتاج نہ ہو, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل بھیجتے ٹکٹ کیوں مانگا؟ مختار کل کے پاس تو سب کچھ ہے نا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے تو پھر اللہ کے رسول نے پیسے کیوں مانگے, روٹی کیوں مانگی, ہوٹل کیوں مانگا, ٹیکسی کیوں مانگی, واپسی کا پیسہ کیوں مانگا؟ انہیں کی بات اگر اس کو چھوڑ دیں تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف. اللہ کے رسول سستی ہوئی دوپہر میں گھر سے نکلے, سامنے سے ابو بکر آ رہے. پوچھا ابو بکر تجھے گھر سے اس دوپہر میں کس نے نکالا؟ ابو بکر نے پیٹ کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک لگی ہے کہ اب بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, میں اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے گھر سے نکلا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے سچا رسول بنا کے بھیجا, ابو بکر جس چیز نے تجھے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہے اس کے دل کو ایمان
محمد رسول اللہ کا رب اللہ عز و جل ہے. اور ہمارا ہاں چونکہ دین کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، عقیدے کا علم نہیں، قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ہماری زبانوں پر شعر جاری ہوتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تبدیلیں، ایک نگاہ ڈالنے کی دیر ہے. ایک بزرگ جا رہے، بزرگ کا نام نہیں لیتا کیونکہ کئی بار لے چکا ہوں، جا رہے ایک رنڈی کے گھر کے سامنے سے گزرے، اٹھائیے سارا بھون کی چھپی ہوئی کتابوں کو، رنڈی کے دروازے سے گزرے اور وہ رنڈی اس دور کی سب سے بڑی پاجرا تھی. حضرت کی نگاہ پڑی تھی بڑی جبیلا حسینا، جو ہی نگاہ پڑی ایک نگاہ ڈالتے حضرت چل پڑے. ابھی چند میٹر قدم چلے تھے، یہی رنڈی دور کی ہوئی آئی، گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے اس کے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی حضرت مجھے معاف کر دو. ایک نگاہ اس پر پڑی اور اس کی دل کی کیفیت بدل گئی. وہ آ کر گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے روتی ہے اور حضرت سے کہتی ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہوں، میں آپ سے زنا سے توبہ کرتی ہوں. یہ اتنا بڑا بلی ہے کہ ایک نگاہ سے اس رنڈی کی ساری زندگی کو پڑھا جاتا ہے. اور اگر محمد رسول اللہ ہے جو نگاہ ہی نہیں جاتا، روتا بھی ہے، معافی بھی مانگتا ہے اور اس کا لگ بندہ بھی روتا ہے اور اپنے بچہ کو بھی کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ. نہ نبی کی نگاہ میں وہ طاقت، نہ نبی کی زبان میں وہ طاقت. کیوں؟ ہدایت کا اور ہم نے اپنے ولیوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو بس ایک نگاہ ڈال دیں. جو ایک بغدادی بیٹھے ہوئے سامنے سے کتا گزرا، کتے پر ایک نگاہ پڑی، کتے کے دل سے جیت نکلی اور یہ کتا اللہ کا ولی بن گیا. ادھر اتنے بڑے سرکار ہم نے اللہ کی اس کو اختیار کو مختارے کل کو پیروں میں ایسے کاٹا کہ یہ اپنی نگاہ سے کتا اللہ کا ولی بنا دے اور محمد اپنی نگاہ چھٹنے سکے تو مسلمان نہ کر سکے. نہیں بھائیو، اس کائنات میں اختیار ہے تو وہ اختیار صرف ایک اللہ کا اختیار ہے. اللہ کے علاوہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اس دنیا میں چلتی ہے، اس کا اختیار اپنے کنٹرول چلتا ہے. اللہ نہ چاہے پوری دنیا مل کے کسی کو فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی. سوال ہے اولاد دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ قرآن پاک میں اس کا جواب دیتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء بقیما. آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے میلاد کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے. اب یہ اختیار کس کا ہے؟ ہمیں قرآن بتا رہا ہے یہ اختیار صرف ایک اللہ کا اختیار ہے. لائیے اس آیت کو پیش کریے اپنے معاشرے پر کہ اللہ کی صفت کو ہم نے مانا ہے، یہ کون ہے جی پیر دیتا، یہ کون ہے پیر بخشا، یہ کون ہے عبد الرسول، یہ کون ہے عبد النبی، یہ کون ہے غلام حسین، یہ کون ہے حسین بخش، نبی بخش، پیر بخش. اور دلہن کی بات، کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو زیادہ خوشی ہوتی ہے یا بیٹی کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ بیٹے کے پیدا ہونے پر.
اچھا آپ بیٹوں کو برداشت کریں گے، آپ کو اللہ بسایا نہیں ملے گا. ہاں پیر بسایا مل جائے گا، پیر بخش مل جائے گا، پیرا دستا مل جائے گا. اور کوئی بیٹی، کوئی عورت آپ کو اللہ دیتی، کوئی لڑکی اپنی کو ملیں گے، لڑکی کیا ملے گی؟ اللہ رکھی لڑکی ہے، اللہ رکھی، کوئی پیر رکھی لڑکی نہیں ملے گی، پیر کسی بھی نہیں ملے گی، اللہ رکھی، اللہ بخشی. جتنی جس چیز کو ہم اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتے ہیں وہ اللہ کے کھاتے میں لڑکی اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جو جس چیز کو ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں اس کے لیے بڑا ہوتا ہو گیا اولاد میں تھوڑی، بابا جاؤ بلے شاہ کے دربار پہ جاؤ، اگر دکھاؤ بیلی کے نیچے بیر گر گیا تو دکھا کے کام گر گیا تو بیٹی حضرت اولاد پر انہوں نے کیا کرے؟ جاؤ بلے شاہ کے دربار پہ جاؤ، کیا لے بکرے کی نیام کو وہاں سے آپ کو گھڑا گھڑایا 5.5 کلو کا بچہ مل جائے گا. جو لے شاہ تھا پورا بیٹا تیار کر کے دے گے، جب سب بنانے پر آئیں گے تو مٹیریل ختم ہو جائے گا، وہ دو لے شاہ کی چوئی بن جائے گی. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے بیٹیوں کے تمام خزانے ایک رب کے اختیار میں, بیٹوں کے تمام خزانے ایک رب کے اختیار میں. نہ کوئی پیر بیٹی دے سکتا ہے, نہ کوئی پیری بیٹا دے سکتا ہے. یہ بیٹے اور یہ خزانے یہ ایک اللہ کے اختیار میں. میں ہی دعاؤں قرآن کو پڑھ لیں. اس معاملے میں ہم نے تو دیے وہ خزانے ان کے درباروں سے تمہارے دلوائے بھی ہیں اولاد لے کے. مول صاحب آپ کو ایسی فکر سے رہتے ہیں وہابی میں. دیکھو میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے, بیٹا نہیں ہوا. میں نے جا کر گلبرگہ کے دربار پہ صرف ایک بکرے کی نیاز مانگی, فوراً اگلے سال بچا ہو گیا. اب بتاؤ 4 سال پہلے کیوں نہیں ہوا, اب کیوں ہو گیا؟ اگر بھائی تیری اس بات کو مان لیں کہ یہ قبروں والے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, کیا خیال ہے ان ہندوؤں کے بارے میں جو مندروں میں جا کے اپنے بزرگ سے مانتے ہیں تو انہیں بھی مل جاتا ہے؟ تو پھر عقیدہ بدل لو کہ مندر کے جو بت ہیں وہ بھی دیتے ہوں گے. چلو یہ تو اولیاء اللہ ہے نا, وہ تو پتھر کی مورتیاں ہیں, پھر وہ پتھر کی مورتیاں بھی دیتی ہیں. نہیں, آؤ قرآن کو پڑھیں. اس معاملے میں انبیاء بھی جس طرح کا اختیار ہے, حضرت ذکریہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں, قال رب, آواز پھر اللہ کی, اشارہ پھر اللہ کی طرف, رونا پھر اللہ کے سامنے, کہا اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرا سر بڑھاپے سے بھلک اٹھا بالوں کی سفیدی کی وجہ سے, اور اے میرے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم. تیرے دربار پہ جو آیا خالی ہاتھ, تیرے دربار پہ, کس کے دربار پہ, کس کے سامنے؟ اور ہم کیا کہتے ہیں, داتا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں, خالی ہاتھ نہیں جاؤ. اور یہ اللہ کا نبی ہے, ولی نہیں, یہ اللہ کا نبی ہے. اور غور ہو کے کہہ رہا ہے, اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیے کمزور ہو گئی, میری عورت مانج ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, میرا سر بال سفید ہو گئے, اور اے اللہ میں نے آج تک تجھ سے جو مانگا ہے پایا ہے, میں نے جب بھی مانگا ہے مجھے ملا ہے, جو سوال کیا ہے میری فریاد تیرے نام سے اللہ پوری ہوئی ہے. اللہ آج بڑھاپے میں پھر تجھ سے سوال کر رہا ہوں, اللہ بیٹا دے دے, اللہ اور یہ نبی ہے, اور کس سے مانگ رہا ہوں؟ اور ہم کوکر گھیم سے پتر لے مرغا لے کے جانا دربار پہ, دیسی مرغا دے لو, بچہ دے دو, یہ جی بھی فیکٹری کھولی اس میں مرغے ڈالتا, بچے نکالتا ہے. اور یہ نبی ہے اللہ کا, نہیں بس چل رہا, رو رہا ہے, بالوں کی سفیدی بیان کر رہا ہے, کمزوری بیان کر رہا ہے, بیوی کا بڑھاپا بیان کر کے کہتے ہیں, اللہ اور تیری رحمت سے نا امید بھی نہیں ہوں, جب بھی تجھ سے کوئی مانگا ہے تو میری جھولی بھری ہے, اللہ میری داری کی جھولی کو. آئیے حضرت مریم کا قول بنتے ہیں, قالت انا یکون لی غلام, مجھے بچہ کیسے ہوگا, مجھے کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نعمت کار بھی نہیں. قالت ذلک, فرشتہ نے کہا, ہاں ایسے ہی جیسے تیرا اللہ چاہتا ہے یوں ہی ہوگا, اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. کس سے خطاب ہے مریم کا؟ خطاب کس سے ہے؟ اللہ سے. اور جب بچہ پیدا ہو گیا کہتی ہے, کان کیا نہیں کہیں مرتو قبل ہے, اللہ کے سامنے پھر لوگوں کے کہتی ہے, اے کاش میں اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکی ہوتی, دنیا مجھے بھلا چکی ہوتی, میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں گی, میری گود میں بچہ ہوگا, میرا خامن بھی کوئی نہیں, مجھے کسی انسان سے چھوا نہیں, لوگ مجھ پر کیا گمان کریں گے. لیکن درخواست ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. کسی قبر پہ, کسی دربار پہ, کسی بزرگ کے سامنے, اپنے سے اس سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کا واسطہ, اور ان کی دعائیں بھی نہیں دی. اور یہاں مولوی عباد اللہ صاحب لکھتے ہیں, عباد اللہ کو عباد الرسول کہہ سکتے ہیں, اللہ کے بندے صرف اللہ کے بندے نہیں, رسول کے بندے بھی بن سکتے ہیں. اور یہاں اللہ کیا کہتا ہے وہ کچھ اور ہے, ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے, اور یہی ہماری ذلت کی بنیادی وجہ ہے بھائیو. اللہ کی صفات کو, اللہ کی توحید کو نہ ہم نے سمجھا, اور جنہوں نے سمجھ لیا وہ اپنے دلوں میں لے کر بیٹھ گئے. اگر کسی کو بتائی تو وہ بلے والے کو خالی ہو جائیں گے, اگر کسی کو توحید کی دعوت دی برادری لوٹ جائے گی, اگر کسی کو دعوت دی کمپنی والے وہاں بھی کہیں گے, سب کہیں گے بس ٹھیک ہے توحید سمجھ آ گئی, اپنے تک محدود رکھو اور اپنے دوستوں سے تعلق رکھو, دوست کیسے بھی ہو خود توحید کا عمل کر دو. نہیں میرے بھائیو, کل قیامت کا دن ہوگا, یاد رکھنا, آپ کرو گے تو آپ کو پکڑے گا, آپ کا چچا آپ کو بتائے گا, آپ کا بھائی آپ کو بتائے گا. ماں دنیا کے عمل کرنے میں مجھے نصیحتیں کرتا تھا, کبھی نصیحت نہیں کی تیرے اس دین کے لیے نہیں کی, اس توحید کے لیے نہیں. اس دین کو سمجھنے کے بعد پھر انبیاء کی سنت پہ چلو اور اس دین کی دعوت پر آگے پہنچاؤ. سوال ہے عزت اور ذلت کس کے اختیار میں؟ اللہ عز و جل فرماتے ہیں, اے نبی کہہ دیجئے کہ اے اللہ اے بادشاہت کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہت دے. کون کون دے دی؟ علم الکمل پشا, جس کو چاہے بادشاہت دے. کون؟ اللہ یا نام سیوے کا ترنگا پیر, اللہ یا علی حکمیری. مجھے پاکستان میں تو نہیں لگتا کہ اللہ کسی کو حکومت دیتا ہو. بے نظیر کو حکومت ملتی ہے تو نواز شریف صاحب مان سیرے کے ننگے پیر کے پاس چل کر جاتے ہیں, بابا بھیجے شاہ ڈنڈے مار. اگر بے نظیر کو لگے چار, نواز شریف کو لگے پانچ, تو وزیر اعظم کون بنے گا؟ نواز شریف جاؤ تو ہمارے پاس آ جائے گا, تجھے پانچ سو مار دیں گے, ایک ہی مارے گی, ان شاء اللہ دوبارہ نہیں اٹھے گا. تو جن ان کے من پشا اللہ کہتا میرا اختیار ہے, جس سے کرسی چھین لوں, جس کو کرسی دے دوں. ہم کہتے ہیں نہیں, اللہ کے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ یہ کس کا اختیار ہے؟ مان تیرے کے سننگے پیر کا. کیونکہ سبق دیں گے زیادہ پڑ گئے وہ وزیر اعظم, تھوڑے پڑ گئے وزیر اعلیٰ, دو چار پڑ گئے تو ایم ایل اے تو کہیں نہیں گیا نا. اور ہمارے خواجہ غریب نواز صاحب انڈیا والے, ان کے کیا تو مجھے برہمن کہہ دوں, وہ جو دماغ پر بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ مجاور برہمن ایک ہی ہوتا ہے, وہ مجاور کہتے ہیں. جنرل پرویز مشرف آئے اور ادھر درگاہ پہ نہیں آئے, باہر باہر سے چلے گئے. اگر یہاں آ جاتے تو دونوں ملکوں کی صلح ہو جاتی, مطلب کشمیر اسی قبر میں دفن ہے, اس قبر کو پھاڑ لو مطلب کشمیر ہو جائے گا. جس کو حکومت دے اللہ دے, وہ دل کے علم کا نل من پشا, جس سے چھینے وہ بھی اللہ کے اختیار ہے. جس کو عزت دیتا ہے اللہ دیتا ہے, جس کو دلیل کرتا ہے اللہ دیتا ہے, جس کو اٹھاتا ہے اللہ اٹھاتا ہے, جس کو گراتا ہے اللہ گراتا ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے, نہ کسی قبر والے کا. اور اگر یہ قبر والے کا اختیار ہوتا کہ لوگوں کو حکومتیں بانٹیں, لوگوں میں کرسیاں بانٹیں, لوگوں کو حکومتیں دے, تو یہ قبر والا کم از کم جو لوگوں کو حکومتیں اور عزتیں دے رہا ہے, جب مرتے وقت مرنے کے بعد اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے اتارا گیا تھا, اس کو ننگا کیا گیا تھا, تو اس ذلت سے اپنے آپ کو بچا لیتا؟ کیوں نہیں بچا لیتا یا نہ بچاتا؟ ویسے اکثر پہلے ہی ننگے ہوتے تاکہ ذلت کا مطلب ہی نہ بنے, ولی ہوتا ہی وہ جو سب کچھ بات ہے. اگر ناچے مار کے لوگوں کو حکومت دے سکتا ہے, تو جب یہ مرا تھا اس کے کپڑے کاٹ کے اتارے گئے تھے, اس کا پیٹ دبایا گیا تھا, اس کی طہارت کی گئی تھی, اس کو غسل دیا گیا تھا, اس کا جنازہ پڑا گیا, اس کو اٹھایا گیا, قبر سے اتارا گیا, تو آج لوگوں کو کرسی دے رہا تھا, اس سے پہلے خود غسل کیوں نہیں کر لیا؟ لیکن یہ دلیل کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے اپنے شریر ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے عزت للہ جميعا, عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے نیچے گرا دے. سوال ہے عزت میں فرادی اور تنگی کس کے اختیار میں ہے؟ ہاں جی, کون دیتا ہے بھائی ہمیں, کون کھلاتا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر له. کون ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے اسے فراغ کر دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ کون؟ بہت سے بتائیں جی, کون؟
اللہ.
ان کو کہاں جانو گے جو کہتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہے, جب سکر رزق کا دیوائیں گے شاہ, جس کے لیے چاہے وسیع کر دے, جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. وہ کون ہے؟ اللہ. ہم کہتے ہیں نہیں جی, ہمارا رزق دینے والا علی حجویری داتا گنج بخش, گنج خزانہ بخش دینے والا. عقل کے اندھو, حجویری گنج بخش ہوتا تو لوگوں سے نیازے, لوگوں سے نیازے نہ قبول کرتا.
اگر حجویری گنج بخش ہوتا تو داتا کمپلیکس کے لیے نواز شریف امداد نہ دیتا, قبر میں سے کوئی خزانہ نہیں کرتا. اگر
جالی خزانہ نہ بنا ہوتا جس کے اندر جا کر پیسے پھینکے جاتے ہیں. پہلے 500 روپئے پھینک دیے پھر انگلی بنا لیتے داتا دے داتا دے گا تو جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا. 500 روپئے نہیں لے گا نا. پھر بھی سمجھ میں آئی لوگوں نے چیکن لگائی جالیوں کے اندر چکا دی. لوگ 500 روپئے داتا کو دیتے چیکن سے پر جاتے رات کو ملک اتار کے جیب میں ڈال دیتا. اخبار میں آیا کہ کروڑوں کا فرار ہوا. جو داتا اپنی قبر پہ آئی ہوئی نیا کی حفاظت نہ کر سکے وہ تیرے اور میرے گھر کو بھر سکتا. اس کے لیے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلیں. ایک صحابی مسلمان ہوئے اس کا والد ابھی تک کام دیکھتے ہیں بدھ کو پوچھ رہا ہوں تو کیا کیا بدھ کو اٹھایا یوں کہنے کہنے والے کو بڑی امانی کو اٹھایا جنگی کے ڈھیر سے دیکھ لیا. یہ صبح اٹھے تو دادا ساتھ آئے تھے یہ ڈھونڈتا پھرا میرا دادا کہاں گیا. جا کے دیکھا تو دادا کچرے میں پڑا ہے. بڑا دلیل ہے اس نے میرے دادا کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہی ہوتا ہے نا خیال کرے گا دادا کی چادرا نا واپس لا کے لے جائیں. دادا کی چادروں کی حفاظت تو تو کرے اور تیرے بچوں کی حفاظت دادا کرے گا. لایا ہر کے گلاب سے شہباز شریف نے گزر دیا اور لاگے کے کمرے میں بجا دیا. اگلا دن پھر آیا وہابی نے پھر اٹھایا پھر جا کے گلتی کر دیا اور پھر ڈھونڈتا پھر رہے ہیں. غریب نواز صاحب گم ہو گئے ڈھونڈ ڈھانڈ کے بیچارے کو دھو کے کلین کر کے لا کے پھر کمرے میں رکھا. تیسرا دن غائب ہوا تو تلوار نکال کے دادا کے قدموں میں رکھ دی. شہزادے کو تو سنبھالے جاتے آپ پہ نہیں بیٹھنے یہ بابی ڈاٹے ہیں بھائی تو آپ ہی معاملے میں جو تجھے اٹھانے کے لیے آئے گا. تیسرے دن اس بابی نے کیا کیا سنادا کے ساتھ کرنی والے کے ساتھ مشکل کشا کے ساتھ غریب نواز کے ساتھ. اللہ میاں کا چھوٹا سا کتا ایک مان کر کنویں میں پھینک دیا. آیا تو آ کر دیکھا کہ بزرگ مشکل کشا حاضر ہوا غوث اعظم بھی کھانے والے بڑی کرنے والے اولاد دینے والے مرغا لے کے بچہ دینے والے بکرا لے کے شفا دینے والے ایک کتے کے پاس کہاں پڑے ہیں کنویں میں عقل کے طریقے اور کہنے لگے جو اپنے وجود کو اس ناپاک جانور سے جدا نہیں کر سکتا وہ میرا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. اور دوستوں اگر یہ کپڑا والے خزانے دینے کے قابل ہوتے تو اپنے مریدوں سے نیازیں نہ لیتے. اگر ان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو ان کی قدر پہ جو خزانہ گیا داتا کی نیاز کا چندہ یہاں پر ڈالو اس پر ٹرائیسل کا اتنا موٹا تالا جو نکالنے آئے گا داتا وہیں سے اس کو اندھا کر دے گا نکل نہیں سکے گا. یہ اثر داروں کے لیے دلیل ہے کہ خزانوں کے اختیار وللہ خزائن السماوات والارض زمین و آسمان کے خزانے ہیں تو جس کے اختیار میں اللہ کے اختیار میں رزق دیتا ہے تو اللہ. اسی لیے اللہ عز و جل یہاں پر کہتا ہے ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا. اب کو جس کو تم اللہ کے علاوہ کے سب سے شکر خزانے دینے والا اور رزق کا اختیار رکھنے والا سمجھتے ہو لا اپنا رزق خراب کرنا ہے تو آؤ اللہ سے سوال کرو. وہ اللہ ہے جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں. جس کو کون کھلائے وہ دادا, جس کو کون کھلائے وہ غریب نواز, جس کو کون کھلائے وہ بندہ نواز, جس کو کون کھلائے وہ بندہ پرور. تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں لہذا کھانا مجھ سے.
اور فقیر ہو اور اللہ ہی کے فرما اور سزاوار حمد و ثنا ہے.
انسانوں میں سب سے اونچا مقام انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے. آئیے موسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھیں کہتے ہیں ربی انی, اے میرے اللہ میں جو بھلائی آپ میرے لیے اپنی طرف سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں, میں اس کا ضرورت مند ہوں. اللہ ضرورت مند میرا نبی ہے, لیکن ضرورتوں کو پورا کرنے والا نبی نہیں بلکہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا بہت آسو ہے. سوال, بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ نے سب ابراہیم علیہ السلام کا کون نظر کرتا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہو جاؤں, فَهُوَ يَشْفِينِ, مجھے شفا کون دیتا ہے؟ شفا کس کے اختیار میں ہے؟ اور جب ہمارے یہاں بیماری ہو جائے شفا کیسے ملتی ہے؟ ایسا بکرا لاؤ جس پہ کوئی سفید نشان نہ ہو. کیا وہ سیاہ بکرا, اس کو ذبح کرو اور اس کی بھی گردن نہیں کھانی. کیوں جی, یہ ہے یا نہیں ہے؟ مرتا بخار ہے, عصیب چیتا اوپر لے گیا, اسے خون نہ تمیز لے کے جاؤں گا. سفید مرغا نہ, اس کے خون سے تمیز تجھے مرغا مجھے, تمیز تجھے مرغا مجھے. پر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اپنے نبی کا خون کیسے نقل کرتا ہے؟ جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا شافی, وہ اللہ کی ذات ہے. کسی بکرے کی میاد دینے سے, کسی دربار پر مرغا دینے سے, بلکہ یہ تو پرانا دور تھا نیا دور آ گیا. مرغا مہنگا ہے نا بھائی, بکرا بھی مہنگا ہے. میں اشرف علی چھانوی صاحب کی ارواح ثلاثہ پڑھ رہا, اس میں حکایت اپنے بزرگ کی لکھتے ہیں. بزرگ فوت ہوئے نانوتری کے اندر, نانوتری صاحب بہت سخت بخار چل گیا. ایک بندہ قریب سے گزرتا ہوا, اس نے کہا بزرگوں کی قبر ہے, مٹی اٹھائی اپنے منہ میں ڈال لی, مٹی کھالی. ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے بھائی ڈاکٹر جہانگیر صاحب, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر مٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں؟ شفا نہیں ہوتی. خیر, اس نے مٹی کھائی, مٹی بھی کھائی, بولو تین پانچ سو والے کھا لی, فوراً ہی بخار اتر گیا. اب جس کو پتا لگا کہ اس حضرت کی قبر کی مٹی کھا کے شفا کی گڑیا چاہ تو بخار ختم ہو جائے گا. لوگ بھاگ کے قبر پر ایسے ٹوٹے جھر سے پرائیویٹ ہسپتال میں گرتے ہیں, مٹی چاہ رہے ہیں, لوگوں کو بخار اتر رہا ہے. گھر والے آئے تو دیکھا بابا جی ننگے پڑے ہیں, مٹی بھائی ایک ریڑھی اور نہ ہوئی ہے, ریڑھی گروا دی. شام تک وہ بھی ختم, مستشفی کھل گیا نا. صبح کو آئے وہ رائے اور مٹی کی ریڑھی, یہ تو نہ ہے یار. اور ان کے بھتیجے آ کر قبر پہ کھڑے ہو کے کتاب پڑھاتے ہیں, نانوتری صاحب تمہاری کرامت ہوگی ہماری مصیبت ہوگی. سنو بابو, اب کے بعد اگر کسی کو شفا ہوئی ننگے پڑے رہنا, مٹی نہیں ڈالیں گے. بدھا اندر ہی کر گیا بھائی, چیلنج ہو گیا. اس کے بعد بندوں نے ایک ایک کلو مٹی کھائی, کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے اور یہ کس سے شفا ہو رہی ہے؟ یہ شفا کس سے ہے؟ اور اس بزرگ کے پاس آگے کون سی چیز تھی جو وہ اپنی قبر کی مٹی میں ملا رہا تھا اور شفا ہو رہی تھی؟ یا نبی کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِ, میری شفا کا اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ عرش والے رب کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی حالت کرتے دعا کیا کرتے ہیں؟ کل ہی جلدا رب الناس وشفی انت شافی, اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے, شفا عطا فرما, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ چھوڑے. کون شفا دینے والا ہے؟ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ شفا دے دے. کیوں دے دے؟ کہ تیرے علاوہ کوئی اور شفا نہیں دے سکتا. کیا کسی کو کچھ کرنے کے لیے علاج کرنے چاہیے؟ جواب, صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیک عمل کرنے چاہیے. دکھاوے کے لیے اعمال کرنا شرک ہے. ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرًا عظیمًا, جو شخص ایسے نیک کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو ہم اس کو اجر عظیم دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اللہ قیامت والے دن منظر کھینچتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا. ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا. سب سے پہلے, بلکہ سب سے پہلے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کون ہوگا؟ شہید فی سبیل اللہ, عالم اور سخی. لیکن تینوں کے بارے میں اللہ کیا کہے گا, تم نے یہ اعمال کیوں کیے؟ اس لیے کہ لوگوں میں چلتا نہ جبال الگ گئی, لوگوں میں کمانڈر کے نام سے تو مشہور ہو جائے, فقط قیلا, یہ کہہ دیا گیا اس حبوبی بھی اللہ, اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. یہ سب اعلان ہوگا جب ان کے اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے ہوں. اعمال کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں, ایک شرط وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اور دوسری شرط ہے کہ وہ عمل کیسے ہو. کیسے ہو؟ جیسے بزرگوں سے سنا, کیسے ہو؟ جیسے صحابی حضرت نے بیان کر, نہیں, شرط ہے وہ عمل قبول ہوگا جس پر محمد رسول اللہ کی مہر ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے ڈرنا کس سے چاہیے؟ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے ڈرنا کس سے چاہیے؟ لوگوں کو اس سے اس طرح ڈرنا گویا کہ وہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے. لوگوں سے اس طرح ڈرنا جیسے یہ لوگ نفع نقصان دے سکتے ہیں, یہ جائز نہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے اتخشونہم, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ سب تعالیٰ ہے احق, سب سے زیادہ اس کا حق ہے اتخشو, کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو. ڈرنے کا حق سب زیادہ کس سے ہے؟ انتخشو, سب سے زیادہ کس کا ڈر ہو؟ اور ہمارے یہاں پر ڈر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. چور کو پکڑ کے جاؤ, آپ نے چوری کی ہے؟
نہیں,
میرے چوری تو ہوگا, کبھی چوری نہیں کی. اس نے کہا قسم اٹھاتا ہے, اٹھاتا ہوں. کپتان مسجد میں کہا دو دفعہ لے جاؤ. کسی جج نے کہا, جج نے کہا تم نے چوری کی کہا نہیں کی. قرآن اٹھائے گا, پہلے دکھاؤ. جب قرآن دکھایا نا کہ یہ قرآن اٹھا لے گا, سو شکرا نہیں. کہاں چل مسجد میں, کہاں چلو مسجد میں آ کے یہ قسم اٹھاتا ہے, میں یہ قرآن اٹھا کے اللہ کے مسجد میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے چوری نہیں کی. اور اگر کسی چور سے کہتا نا آ جا کر چوری نہیں کی, تو پھر پیر صاحب کی درگاہ کا کنڈا کھول دے, تو کہہ رہے پیر جی میں نے چوری نہیں کی, اگر تو میرا بیان رکھ ہو جائے. کہنا کیوں, میرے بچے مروانے ہیں؟ کیوں مجھے میرے بچوں کو یقین کروانا ہے. فکر کس کا ہوا؟ ماں جی یہ دودھ بیچ دو. ہے کملے دودھ بیچ دو, پتہ نہیں ہے بھی شریف ہے. ماں جی پھر کیا ہے؟ اگر پیر صاحب کی گیارہویں کا دودھ نہ دیا بھینس مار دے گا. یہ بھینس بچ سکتی؟ یہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کا ڈر ہے. اس ڈر کو اپنے دل سے نہیں کر دو. اس دنیا کے اندر کوئی نقصان دے گا دے سکے, اللہ اگر نقصان نہ دینا چاہے تو دے سکتا. میں آپ کو اپنا قصہ سناتا ہوں. ہم ایک دفعہ احتباب کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے لیے, تو ایک دربار شریف سے جانے کا اتفاق ہوا, فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں, کبوتروں کا شکار کرنے کے لیے. شکار کے لیے پہنچے بھی جنگ سیدھی کی تو وہ ہمارے ساتھ بھاگے جائے. تو اس تقریب کے کبوتر مارے گا, یہ سید ہے کبوتر. کبوتر بھی سید ہوتے ہیں. یہ سید ہے اگر تم نے مار دیا تیر سے نقصان توڑ دے گا. بڑے بھائی سے شکار نے کہا, یہ جو تم زندہ کھڑے ہو نا, تم سائڈ پر ہو جاؤ, مردہ جانے اور میں جانوں. میں نے کہا باپ بھی تو نہیں, جو ڈرتا نہیں ہے پر لگ رہا ہے تو وہابی ہے. اگر وہابی نہ ہوتا تو کہتا بابا اس حضرت سے اللہ بچا. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم انسان پر غور کرتے ہو؟ سارا کے کرنے کے لائق اللہ ہے, تو سچی کہ تم ایمان رکھتے ہو. جو ایمان والا ہے وہ رب کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا, اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہر ڈگری سے, ہر دربار سے, ہر کبن سے, ہر حرم سے, ہر پنجے سے, جہاں سبز جھنڈا دیکھے گا وہیں گر جائے گا. ڈر دل میں ہونا چاہیے تم سب ایک اللہ کا. منافقین کے بارے میں اللہ کہتا ہے فلما کتب علیہم القتال, جب ان پر جہاد فرض کیا گیا, اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ, جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ سوال. سب سے بڑھ کر محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ان لوگوں کو مشرک قرار دیتا ہے جو اپنے شریکوں سے اللہ کی سی محبت رکھتے ہیں. فرمایا من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, ان سے وہ اللہ کی محبت کرتے ہیں, اور مومن تو شریک محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ جیسی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوتے. اللہ کے بعد جو محبت کے درجہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو. کس طرح سب سے زیادہ؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ, بہن بھائیوں سے زیادہ, حتیٰ کہ اپنی جا بڑھ کر جی ماں باپ سے, ماں باپ سے بڑھ کر, بہن بھائیوں سے بڑھ کر, بیوی صاحبہ سے بڑھ کر. سوچئے ہر بھائی اپنے دل پہ ہاتھ رکھے, کیا مجھے ان سب سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے؟ کیوں جی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں ہے. سب سے بڑھ کر سوچ لے, بیوی سے بڑھ کر, ماں سے بڑھ کر, دوستوں سے بڑھ کر, برادری سے بڑھ کر. اور پھر جب بیوی کہتی ہے کہ داڑھی والے سے میرا گزارا نہیں, مامو دیکھتا ہے کہتا ہے اچھا سعودیہ میں رہ کے ملا بن گیا, یہ بھی اسے کو اگر میری بیٹی سے شادی کرنی ہے تو داڑھی صاف کرنی پڑے گی. بیوی بھی کہتی ہے میرے ساتھ میں آپ سے رہنا اندھیرا ہو جائے, رات کو لائٹ چلی جائے, ادھر بیوی سوئی گئی ہے, جب آپ سونے بیچ میں بیٹا سویا ہے, بیٹے کو لگی بیاس, رات کے 12 بجے اٹھا, باپ کے منہ پیاس تیرا ہو بھی صاف, پتر پریشان میری ماں کے بیٹھے ہو گیا.
یہاں تک رسول کہتے ہیں اس وقت تک ایمان پورا نہیں جب تک پورے محنت میں سب سے بڑھ کر اگر محبت ہو تو محبت رسول اللہ سے ہو, اور ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی سے محبت تو درکنار, محمد کے چہرے سے محبت کرو, اٹھاؤ تمام کرو اور اٹھاؤ ہندا کو, جب تک اللہ نہیں پڑھا تھا, جب تک محمد کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی علیہ الصلوۃ والسلام, کہا کرتے تھے دونوں کے دونوں دنیا کا کیسا چہرہ, نہ تو کسا محمد کا چہرہ, اور جب چہرے کی زیارت تھی, پکار تھی, ہندا تھی اور سبانا تھی, اگر دنیا میں کوئی حسین چہرہ ہے تو محمد رسول اللہ کا. افسوس اللہ کے نبی ایک چھوٹی سی لڑکی سے ہار گئی, افسوس نبی میری بیوی سے ہار گئی, افسوس نبی میری ماں سے ہار گیا, افسوس نبی میرے دوستوں سے ہار گیا, افسوس نبی میرے گلاسی سے ہار گیا, افسوس نبی میرے رومیٹ سے ہار گیا. داڑھی رکھے گا تو تیری عزت ختم ہو جائے گی, نبی کی سنت پہ چلے گا تو تیری عزت نہیں رہے گی. ایمان والے کرنا پڑا, گھر میں آیا پلیٹ میں لے گئی, یا محمد کا شور کرا ارے ہی کرا تو کرا سب, ایک ماں, ایک ماں محمد کی محبت سے مقابلہ, ماں میں تیرے پیٹ سے پیدا ہوا, اگر میں ہزار ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوتا, ہزار کی ہزار ایلین رگڑ رگڑ کے مر جاتی محمد کے دین سے بے وفائی. اور ایمان والے کون تھے؟ نبی کی محبت پر ہزار مائے قربان.
اور آج ہم مسلمان ہیں, ہم کہنے کو نبی کے صحابہ کے قدموں پر چلنے والے, لیکن اپنی بیوی کے چھوٹے سے جملے پر اپنے چہرے کو نبی کے چہرے جیسا بنانے, ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں. یارو یاد کر لو حشر کے میدان کو,
حشر کے میدان کو یاد کرو, جب اللہ کے رسول کے پاس جاؤ گے
پانی کے پیاسے ہوں گے, اگر نبی نے وہاں پر صرف اتنا ہی کہہ دیا تجھے میرے چہرے سے کیا نفرت تھی, تو کوئی جواب ہے؟ آؤ محبت کا معیار دیکھو,
محبت کیسی ہو, ماں سکتی ہے تک جائے, باپ سکتا ہے تک جائے, برادری ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے, ساری دنیا ناراض ہو جائے, نہ عرش والا رب ناراض ہو, نہ مدینے والا محمد رسول اللہ ناراض ہو.
اور نبی نے کہا تھا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی اس کے لیے شرط کیا ہے وہ میری سنت سے محبت کی.
من احب سنتی, جس نے محبت کی سنت سے محبت کی, اس نے حقیقت میں رسول سے محبت کی,
اور جس نے رسول اللہ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ. ایسے ہوگا پھر مومنین سے اللہ کے لیے محبت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کے اندر تین باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے. سب سے پہلی, سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو, اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے. اور تیسرا, کفر سے نجات پانے کے بعد پھر کفر میں لوٹنا اس کو ایسے لگے جیسے زندہ کو کوئی آگ میں پھینک رہا ہے. اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی اب وہ دشمن کون ہو؟
ہاں دوسرے شہر کے ہوں تو نہیں، اپنی برادری کے ہوں تو چلتی ہے. آپ پڑھو،
لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. مومن ہو ہی نہیں سکتا، امپاسیبل ہے کہ کوئی مومن ایسا ہو کہ وہ ان کے ساتھ محبت کرے جو اللہ پر ایمان نہ لائے، آخرت کے دن پر ایمان نہ لائے. کون ہو؟ ولو كانوا آباءهم،
بھلے وہ اپنے باپ کیوں نہ ہو،
وہ او ابناءهم اپنے سگے بیٹے کیوں نہ ہوں، اور اخوان ہوں سگے بھائی کیوں نہ ہو، اور اکیلا نہ ہوں برادری قبیلہ کنبا کیوں نہ ہو، تو لالی کا قطر فی قلوبہم الایمان.
اگر یہ درجات پورے کرو گے تو تمہارا دل میں ایمان پختہ ہوگا، پھر جبرائیل تمہاری مدد کرے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟
ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جب اللہ کے دین سے مقابلہ ہو بات دیوانہ ہے تو رب کے گھر مسجد میں کرواؤ.
باپ کہتا ہے کہ نہیں ہے، آپ کو تو ہر چیز سمجھ آ گئی، باپ کو ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، ابراہیم کی سیرت کو سامنے رکھو،
باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، برادری ہوتی ہے تو ہو جائے، دوست ہوتے ہیں تو ہو جائے.
شک یہ ہے ناراض کون نہ ہو، ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک رسول اللہ ناراض
صلی اللہ ہو علیہ وسلم. تعریفوں کا حقدار کون ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں، وہ قادر ہے، باقی سب محتاج ہیں، رب وہ تمام کمزوریوں کے پاس ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ زندہ رکھے، اسلام میں رکھے، موت دے تو ایمان میں دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین. مطلب ہے کہ میں بیماری میں مبتلا ہوں جس سے میری وضو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتی، وضو کرنے کے فوراً بعد ٹوٹ جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ ہر نماز کے لیے آپ وضو کر لیں، باقی جو بیماری ہے اللہ معاف کرے گا. معروف صحابی اور محدث حضرت عبداللہ بن مسعود والد صحابی کی دو صورتیں محمد حسین الفلق والناس کے بارے میں اطلاع رکھتے ہوئے اپنی ذاتی قرآنی نسخے میں ان دو صورتوں کو درج نہیں کرتے کہ نجیل قدر صحابی محدث کی عمل کو کس طرح دیکھنا چاہیے. میرے بھائی، انہوں نے قرآن ان دو صورتوں کے قرآن ہونے سے انکار نہیں کیا تھا، ان دو صورتوں کے قرآن ہونے سے انکار نہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو دو صورتیں ہیں یہ خاص جس پر جادو ہو اس کے تعویذ کے لیے، ان کے دم کے لیے، اس پر پڑھنے کے لیے آئی ہیں، لہذا جو شرور قرآن پاک کی ہیں وہ اس پر لاگو نہیں سمجھتے تھے. مثلاً آپ جنگی حالت میں ہیں، عورت حیض میں ہے، وہ قرآن کو نہیں پکڑ سکتی، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان صورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. وہ قرآن کے انکاری نہیں تھے، بلکہ جو احکامات قرآن پہ فٹ آتے ہیں وہ اس پر نہیں مانتے تھے، اور یہ ان کا ایک رائے تھی، ان کا ایک قول تھا. گھروں میں جو لوگ ختم قرآن کرواتے ہیں اور ناچ کے سرحانے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ گھروں میں ختم قرآن کرواتے ہیں تاکہ برکت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور جو ہی درویش قرآن پڑھ کے جاتے ہیں فوراً شکی میں کبھر نان ہو جاتا ہے، جتنی برکت ہوئی تھی ساری چلی گئی، ٹھیک ہے. تو بھائی برکت کے لیے یہ طریقہ دار حدیث سے ثابت، جو عمل رسول اللہ کی سنت سے ثابت نہیں وہ عمل دین. ہاں کیا طریقہ ثابت ہے گھر میں داخل ہوں؟ دعا پڑھیں، اللہ انی اسلک خیر مولدی وخیر مقصدی، بسم اللہ ورحمۃ وبسم اللہ خرجنا علی اللہ ربنا توکلنا.
یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہو، شیطان دروازے میں پیچھے ہٹ جائیں گے، بھائی آج گھر میں ہمارے لیے سونے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ عمل کرنے والا ہے، اور ناز کے پڑھانے قرآن پڑھنا پورا قرآن پڑھنے اللہ مردوں سے کہیں خطاب نہیں کرتا، کرتا ہے؟ اے مردوں نمازیں پڑھو، کہیں ہے قرآن میں مردوں روزے رکھو؟ یہ قرآن اس وقت تک ہے جب تک آپ زندہ ہو، کیوں؟ یہ دارالعمل کے لیے ہے، اور دارالعمل اسی وقت تک ہے جب تک، جب اگلے کھاتے پہنچ گئے تو دارالحساب ہے. اب قرآن پڑھنے کا فائدہ، قرآن میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر بھی آتا ہے اور باقی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول بخاری کی روایت ہے کہ اپنی اس انگلیوں کو اپنی اس کوہنی پر رکھتے، اور جب بھی اپنے اس ہاتھ کو آپ اپنی کوہنی پر رکھو گے تو یہ اللہ تو کہاں آئے گا؟ سینے پر آئے گا، یہ ناک کے نیچے. یہ دیکھو یہ ہاتھ ہے، یہ کوہنی ہے، یہ میری ناک ہے،
کے نیچے رکھا یا ناؤ کے نیچے رکھ لو یا سیدھے کھڑے ہو جاؤ, دونوں میں سے ایک نام ہوگا دونوں نہیں ہوں گے. اور اگر اسے یہاں رکھو گے تو خود کا خود آ رہا ہے. ٹھیک ہے, شاگرد جا کے استاد سے معافی مانگتا ہے کہ استاد کی غلطی ہو گئی, معاف کر دو. تو کیا کہتے ہیں, استاد کی غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, کبھی آپ نے کوئی شاگرد دیکھا استاد استاد کی غلطی ہو گئی؟ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, ہم لوگ کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے, اللہ غلطی ہے, سینے بتا دے رہے اللہ غلطی ہو گئی, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اللہ گناہ گار ہے, اپنے گناہ لے کر آئے ہیں معاف کرتے. تو ہاتھ کہاں آتے ہیں, جس کو سنت کیا ہے تو سنت دیکھیے. رکو میں چلا گیا تو رکعت ہو گئی, اس کی فاتحہ رہ گئی, اس کا قیام رہ گیا, تو اپنی رکعت کو دوہرائے. نماز جنازہ بسم اللہ سے شروع کرے یا الحمدللہ سے, تو بسم اللہ سے شروع کر دے. اگر کسی کو بولو کہ داڑھی رکھ لو تو جواب دیتا ہے اللہ توفیق دے گا تو رکھ لوں گا. کچھ لوگوں بھائی روٹی کھا لے آؤ, یہ نہیں کہتا تو دعا کرو روٹی کھانے کی تو بھی کہا ہاں گرم گرم دو اور پکوا رہا ہوں. تو ایسے بندوں سے کہا کرو بھائی دعائیں تو بہت ہو گئی, اب صرف ڈیوٹیوں کی کمی ہے اور کچھ نہیں. کھانے کے لیے دعا نہیں کروائیں گے, بولے سب دعا کرو, روٹی کھائی نہیں جاتی, اللہ کو سیدھے روٹی کھانے کی نہیں, کوئی نہیں کروائے گا. اس کے لیے کہ ہاں ہاں حلوے بھی ہوں, بکرے بھی ہوں, قربے بھی ہوں, جہاں دین کی بات آئی دعا کرو. دیکھ لو بھائیو, آدم کے بیٹوں کا دل اللہ کی ہے. اگر اللہ کے قرآن اور حدیث کے احکامات کو سن کر ہمارا دل اسلام کی طرف دین کی طرف مائل نہیں ہو رہا, ڈر لگتا ہے کہیں ہمارے دل کو رب بدل نہ دے, ہمارے دل کو اللہ موڑ نہ دے. اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کی صدا پکڑے. کیا ہندوؤں کے کسی تہوار میں دیوالی وغیرہ کی تقسیم میں شامل ہو سکتے ہیں, مٹھائی کھا سکتے ہیں؟ مت شبتا ہاتھی قوم مین باہوا مین ہوں, جو ہندی قوم کے جیسے اس کی مشابہت کرے گا اسی میں سے اٹھایا جائے گا. رحمانیت اور صوفیت کیا ہے, یہ نیچے کیس سے ملتی ہے وہ دینے. ایک سوال میں اس پورے کا جواب نہیں دے سکتا, میرے ہر اتنا حد کر دوں کہ رحمانیت اور صوفیت کا شریعت محمد رسول اللہ سے کوئی تعلق, یہ شیعوں سے چلی, ہندوؤں میں آئی, ہندوؤں سے چلی, صوفیوں میں آئی, اور صوفیوں نے سبز چولے پہن کے مسلمانوں میں ڈالی. ان کا بابا آدم جو ہے وہ ہندو ہیں, جو کہا کرتے تھے ہر کنکر میں بولو شنکر ہے, ہر کنکر میں اللہ دم دم سے اندر. ایک نے کہا تھا علی دم دم سے اندر, دھما دم دم کے اندر, علی دم دم سے اندر, علی کا پہلا نمبر. صوفیوں نے کہا نہیں نہیں اللہ دم دم کے اندر. ہم نے کہا دونوں گئے جہنم کے اندر, نہ اللہ کسی دم کے اندر نہ علی کس دم کے اندر, کسی دم کے اندر اللہ نہیں. اللہ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے, اس کا علم, اس کی قدرت, اس کا کنٹرول ہر چیز سے نہ ملے. نماز کے بعد سو دفعہ استغفار, سو دفعہ درود, سو دفعہ پڑھنا چاہیے. ہاں بھائی پڑھ سکتے ہیں, درست ہے, صبح کے اذکار میں سے ہیں. میں کپڑے سے مارکیٹ سے سامان لیتا ہوں تو اب دکاندار مجھے 10-15 ریال کمیشن دیتے ہیں, تو کیا یہ جائز ہے؟ اپنے کفیل کو بتاؤ کہ مجھے 10 روپئے کمیشن ملا ہے. اگر وہ کہہ دے رکھ لے, جائز ہے. اگر وہ کہیں دے دے تو اس کو دے دو, کیونکہ آپ اپنی تنخواہ لے رہے ہو نا, جو کام کر رہے ہیں اس کی تنخواہ, آپ اپنے کام کی اپنی ڈیوٹی کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں. یہ جو اوپر کا مال ہے نا اس کو بتا دو کہ جناب ملے ہیں, اگر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالی, نہیں چھوڑے گا تو بابا مجبوری ہے, اگر چھوڑ دے تو حرام, اور اگر چوری چوری رکھ لیے تو یہ جائے. میرے پاس ٹیلی ویژن بھی تیار بنا رہا ہے, ان کو فروخت کرنا چاہتا ہوں. جو گھر آج ایک ہے وہ لگی ہے, کسی اور کے گھر کو لگا کے اچھا کسی غیر مسلم کو دے دو, اس کو مطمئن نہ کرو اور قادر کرو دیا ہے. بھائی یہ حرام کی چیزیں ہیں, اگر اللہ نے توفیق دے دی سمجھ آ گئی کہ یہ حرام ہے تو اٹھاؤ اور چوٹ پہ رکھ کے آگ لگا دو, تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے ہماری اولاد کو خراب کرنے والا. یہ بڈھے بڈھے آتے ہیں مولویوں کے پاس, ہمارے پاس بھی وہ آتے ہیں, کیا ہے مولوی صاحب دعا کرو اولاد خراب ہو گئی. اور جب نئی کی شادی ہوئی تھی نا ابھی بچے بلو رہے تھے چھوٹے چھوٹے دو دو سال کے, بیگم کا فون آتا, حاجی خدا بخش آتے ہوئے بڑا سارا بدماش رنگین لالا نہ بولنا, یہ بھی کارٹون لیتا بلکہ حاجی الحاج خدا بخش لے جا, جب بچے جوان ہوں گے پتا لگے گا. تو ہم بیماری ہیں اپنے ہاتھ سے دونوں کے گھر میں بول رہے ہیں, یہ بیماری ہے بھائیو ہمارے اخلاق کو, ہمارے دین کو, ہمارے کردار کو تباہ کرنے والی. جب سمجھ آ گئے اٹھا کے چوک میں رکھے آگ لگا کے چلا دو, لوگوں کو بتا دو کہ یہ گندگی ہے, اپنے گھر سے نکالو گے تو اللہ تم پر رحمت کرے گا. ایسا کاروبار جس میں صرف منافع ہی منافع ہو, نقصان نہ ہو, وہ کاروبار شریف اعتبار سے کہتا ہے. آپ نے کاروبار شروع کیا, اللہ اسے پرافٹ دے رہا ہے تو اللہ کی رحمت ہے, ٹھیک ہے. ایک کاروبار ہے کہ آپ پیسے دے کر کہتے ہو کہ جناب یہ کاروبار پیسے دو کاروبار کرو, جتنا پرافٹ ہوگا برابر کے شریک, اور جو نقصان ہوگا تو بابا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نفع میں شریک ہے نقصان میں شریک نہیں. تو پھر یہ کاروبار جو ہے شرعاً حلال نہیں ہے. کہتے ہیں جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض پر بلانے کا تعلق ہے, اگر آپ اپنی کسی محبوب ترین ہستی کو دعوت دے کر گھر بلائیں, اپنی پسند ترین جگہ پر لے جائیں, تو اللہ پاک نے بھی رسول کو بلایا, اپنی پسند ترین جگہ عرش مولا پر بلایا, ٹھیک ہے جی. تو بھائی یہی تو بتا دو نا قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ اللہ نے عرش پر بلایا, لڑائی ختم ہو جائے گی. آپ کہتے ہو اللہ نے اپنے رسول کو عرش پر بلایا, اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور دنیا میں الہ ہوتا تو کیا کرتا, الہ بالعرش سبیلا, عرش پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی تراش کر لیتا. کیا ثابت ہوا کہ اللہ کہاں ہے, اور جو اس پہ پہنچ جائے وہ کون ہے, اللہ. کیونکہ اگر کوئی الہ ہوتا تو عرش پہ آ جاتا, یعنی جو عرش پہ آ گیا وہ کون, الہ. تو مجھے بتا دو قرآن کی کون سی آیت میں ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو عرش پہ بلایا, ہم بھی مان لیں گے. نبی کی کون سی حدیث ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو عرش پہ بلایا, ماں عائشہ کو کہتی ہے وہ جھوٹا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ باندھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, عرش پہ گئے اور آمنے سامنے کی کیتا یار نے یار واسطے, رب میں بنا سجائی دیدار واسطے, سنا یا نہیں سنا, رب نے میرے دلے سجائی محمد کے دیدار کے لیے, اللہ کو یہاں رسول نظر نہیں آتا, نبی زمین پہ ہے تو کیا اللہ کا دیدار نہیں ہوا, اللہ اعوذ باللہ نہیں دیکھ سکتا. وہ اللہ ہے اور یہ رسول اللہ ہے, وہ اللہ ہے اور یہ عبداللہ ہے. ایسی قرآن کی کوئی آیت نہیں اور نبی کی کوئی حدیث نہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو عرش کے اوپر بلایا. اب کھانا پینا دوستی بڑھانا جیسا ہے جائز نہیں ہے, بچنا چاہیے. ہاں اس سے تعلق اس لیے رکھنا کہ میں اس کو کل کو اسلام کی دعوت دوں گا, وہ درست ہے, اس کے ساتھ ایسے تعلقات کے کھانا پینا اور دوستی اور پیار اور محبت ہو. اگر کوئی آپ کے والد کا دشمن ہو تو اس کے ساتھ پیار کرو گے, اس کے ساتھ پیار کرو گے. جو ہماری ماں عائشہ کا دشمن ہے اس سے پیار کرنے کو دل چاہتا ہے, شرم ہوتی ہے. رمضان کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, یہ سوال 10 سال ہو گئے آج تک یہ آتا ہی جاتا ہے, وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, نہیں ہوگی کیوں, وضو شرط ہے نا, جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے ایسے ہی نماز کی شرط ہے, صلوا کما رأیتمونی, نماز کیسے پڑھو,